واہ واہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، میلوں میں بڑی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیدرنگ میں، لیکن وہ گیدرنگ ان کے لیے وبال بنتی ہے. اس میں بے حیائی، بے پردگی، نمازوں کا قضا ہونا ہو جائے. الحمدللہ ہماری یہ گیدرنگ کہ اس کے ہر قدم پر، اس پر جم کر بیٹھنے پر اللہ رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننے پر دنیا بھی اور آخرت بھی، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو، معزز ساتھیو، نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں. بہت بڑی بات. اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ نعمت کی قدر کی جائے، شکر گزاری کی جائے. پھر وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہماری نعمت کی قدر کرے گا ہم بڑھا دیں گے، اور بڑھاتے رہا کریں گے. اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہماری نعمت کی ناقدری پر ہم نعمت چھین لیتے ہیں. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور یوں کہنا چاہیے کہ تمام نعمتوں کی ماں، جیسے ماؤں کا بچہ سلسلہ چلتا ہے نا ماؤں سے، ساری نعمتوں کی ماں. اور یوں کہا علماء کرام نے کہ اگر اس نعمت سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ پاک اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو جو اللہ کے پیارے ہیں اور پسندیدہ ہیں ان کو وہ نعمت دیتے. لیکن اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اور ان کے راستے سے اپنے بندے بندیوں کو جو نعمت دی وہ دین اور دین کی محنت دی. اسی لیے آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہماری نبیوں کی پوری جماعت لوگوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. جیسے ماں باپ، باپ مر گیا تو زمینیں مکان پیسے کے وارث ہوتے، ہماری نبیوں کی جماعت پیسوں کا وارث نہیں بناتے. ہم تو جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا وارث بناتے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، تاجر ہو، کاشکار ہو، جوان ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، عورت ہو، جوان ہو، کنواری لڑکی ہو، ہر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے.
Brothers, just one announcement. These cars are blocking NJ 88244, ND404764, ND200674. Hazrat Maulana, before beginning his khutbah, he mentioned that gatherings like this are taking place all over the world, in the marketplaces, assemblies, where great, great crowds of people gather. However, we find that those gatherings normally are synonymous with shamelessness, with the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And more often than not, such gatherings become a curse and a loss to those who take part. This is why we should be very, very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that this type of gathering which Allah has blessed us with, every step of it, the desire to hear the words of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam, is an indication of the choice, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter, Hazrat Maulana recited the khutbah, and thereafter he mentioned that the ni'mats, the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala are limitless. We cannot count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is Allah subhanahu wa ta'ala's desire that when it comes to His favors, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to appreciate His favors. And if we will appreciate Allah subhanahu wa ta'ala's favors, then it is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will continue to increase these favors and bounties upon us. Conversely, it is Allah's system that if you are unappreciative of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala, Allah protect us, will seize and snatch these favors away from us. The greatest favor and bounty which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, in fact it would not be incorrect to say that this is the mother of all ni'mats and all bounties. Like we find a mother gives birth to a child, lineage occurs. So the mother is the source. In the same way, the mother of all the favors and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. And in fact, ulama-i-kiram have mentioned that if anything was greater than this, if anything was greater than this favor, then definitely the choice and select creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the Anbiya alayhimu salatu wasalam, would have been given this. The greatest ni'mat which Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhimu salatu wasalam with, without any doubt, is deen and the effort of deen. The jamaat of Anbiya alayhimu salatu wasalam, they did not leave behind as their legacy wealth and the material things of this world, but they left behind as their legacy that which they brought from Allah subhanahu wa ta'ala. Deen and the effort of deen. And the heirs of the Anbiya alayhimu salatu wasalam for this great ni'mat and bounty is every human being. Whether he is a businessman, whether he is rich, whether he is poor, whether he is healthy, whether he is male, whether he is female, even though it may be a virgin girl, whoever, every human being on the surface of this earth is the heir of this great legacy from Anbiya alayhimu salatu wasalam.
اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس کو میراث ملتی ہے وارث کے ذمے میراث کی حفاظت بھی ہے اور میراث کی نگرانی بھی ہے اس لیے وارثوں کی دونوں قسمیں بیان کی ہے ایک وارث وہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے زمین مکان پیسہ کارخانہ کوئی چیز ملی اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہ ہو اور دوسری شکل کہ اب یہ میراث کیسے بڑھے 50 بیگھہ زمین میراث میں ملی تھی 100 بنانے کی فکر کرتا ہے 10 لاکھ روپے ملے تھے 1 کروڑ بنا چھوٹا مکان ملا تھا بڑا مکان بنانے چھوٹا مکان ملا تھا بڑا بنگلہ بنانے کی فکر میں ایک وارث تو وہ ہوتا ہے ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ باپ بہت مالدار تھا ملینر تھا کیا کیا تھا اس نے بنگلے کارخانے دکانیں پیسہ بہت کچھ چھوڑا لیکن یہ آوارہ گردی میں لگا جوا کھیلنے لگا شراب کا عادی ہو گیا بدکاریوں میں عیاشیوں میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں دونوں وارث یہ بھی وارث ہے وہ بھی وارث ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے دین اور دین کی محنت کا وارث بنایا ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی حیثیت سمجھنی ہے ہم کون ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امائیں امت کی مائیں ازواج مطہرات کو قرآن نے کیا کہا یا نساء النبی لستنک احد من النساء او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم ایسی عورتیں نہیں ہو جیسی دنیا بھر کی عورتیں ہیں عورت ہونے میں تو سر سے پیر تک کھانا پینا سردی گرمی ناک ہاتھ پیر سب عورتوں جیسے لیکن تمہاری ایک خاص نسبت ہے کہ وہ نبی جس کی نبوت پر تمام نبوتیں ختم ہوئی وہ نبی کہ جن کو تمام نبیوں کو جتنا علم تھا وہ سارا علم وہاں سے لے کے آپ کو دے دیا گیا وہ نبی ہیں کہ ان تمام نبیوں کے پاس جتنی روحانیت اور نورانیت تھی، جتنا علم تھا، جتنی خوبیاں تھی، وہ ساری اکٹھی کر کے دے دی گئی. ایسے نبی کی بیوی ہو یا نساء النبی، ایسے نبی کی بیوی ہو کہ جس کی راتیں لمبے سجدوں میں، پیروں پر ورم آنے میں، موٹے آنسو رونے میں، آہیں بھرنے میں، لمبی دعائیں مانگنے میں، اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ اتنے لمبے سجدے کہ جب تک جواب نہیں ملا سر نہیں اٹھایا، تم ایسے نبی کی بیوی ہو. اس لیے تمہیں اپنی اس نسبت کی لاج رکھنی ہے. جیسے کہتے ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے خاندان کے آدمی ہیں، اگر وہ کوئی چوک کرتا ہے تو کہیں اتنے بڑے باپ کا بیٹا اس نے یہ کیا. ایسی ماں کی بیٹی ہے نا، کہ تمہیں اس کی لاج رکھنی ہے. میرے بزرگوں، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کی ہے، بندے ہونے کی نسبت اللہ کے ساتھ، کہ کس کے بندے ہو؟ اس اللہ کے کہ جس سے کوئی بڑا نہیں. اللہ اکبر الاکبر. کس کے بندے ہو؟ کہ جس نے اکیلے نے زمین آسمان پیدا کیا. کس کے بندے ہو؟ کہ جو قادر مطلق ہے. کس کے بندے ہو؟ کہ جس کے خزانہ میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. کس کے بندے ہو؟ کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، نعمتوں کی بارشیں برسانے والا ہے. بندے اس کے ہو، امت اس کے ہو. اس کی اس نسبت کی بھی لاج رکھنی ہے، اس نسبت کی بھی لاج رکھنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں ہم کون ہیں، کہاں ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے.
ND16859, ND127580, these vehicles are blocking.
Is
it ND? Is it ND or NP? NE16859 and ND127580. The one who receives some sort of inheritance, it automatically becomes his responsibility to protect, to look after, and to nurture that inheritance and develop it. When it comes to heirs, those who receive inheritance, generally there are two types. One is that type that he inherited maybe property, or he inherited wealth. This person ensures not only how he can look after it, but how he can make such an effort upon it that he will cause that inheritance to grow and increase. 50 acres of land, he makes an effort how this can increase. Or maybe he inherited ₹1,000,000, he does business in such a manner, makes profit, causes it to increase. May have inherited a small house or a small property or a small factory, but he makes such an effort by which that inheritance can profit in itself and increase. Then on the other hand, we get that type of heir. That father may have been very, very rich, very wealthy, left behind properties, factories, businesses, land, etc. However, the conduct and the manner in which this person utilizes all that in shamelessness, in gambling, in liquor, in all types of wrongs, he wastefully eats up that inheritance and eventually destroys it. Both these types of people exist and both are heirs. The question, my respected brothers, that is directed to each and every one of us, that we are the heirs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His legacy to us was this deen and the effort of deen. We need to appreciate and recognize and realize that who we are, what is our position, what is the responsibility attached to this inheritance that we have received from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like we take the example of the Ummahatul Mu'mineen, the beloved wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the mothers of the believers. Allah subhanahu wa ta'ala addresses them, Ya Nisa al-Nabi, lastunnaka ahadim minan nisa. That all the wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are no women like you. From head to toe, they looked like other women. Ate, drank, slept, conducted themselves the normal mundane activities like other women. But there was a special nisbat and link, an association that they had received from Allah subhanahu wa ta'ala, that they had become the wives of that Nabi. All the knowledge of the previous Anbiya alayhi wassalatu wassalam combined had been given to that Nabi. The nubuwat of all the Anbiya alayhi wassalatu wassalam, the seal of that nubuwat was this Nabi, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The ruhaniyat, the spirituality, the spiritual illumination, the beauty, the perfection, the special qualities of all the Anbiya alayhi wassalatu wassalam had reached perfection, pinnacle height in this Nabi, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You have become the wives of this Nabi. How was his night? Such long sajda, such long standing in salah, that his Mubarak feet would swell. Sometimes that sajda would be so long that he would not raise his head from that sajda until what he was asking for from Allah subhanahu wa ta'ala was already granted by Allah subhanahu wa ta'ala. Such a Nabi, because of this nisbat and link and association with that Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, was the seal of all prophets. This is why there are no women like you. In exactly the same manner, we have to recognize we are the ummatis of that Nabi. Sometimes it is said that, listen, you are the children of so and so father or so and so mother. You have such a prominent, well-respected father or well-respected mother. So be considerate of that. Conduct yourself in a manner which is in keeping with that association. In exactly the same way, my respected brothers, we are the ummatis of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Consider this. Whose ummat are we? What is our link and our association? On the one side, his ummat. On the other side, we are the slaves of who? Of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest of the great, whose majesty, whose greatness, whose glory we cannot even perceive or understand, who has created the heavens and the earth, whose power is complete, who is Qadir and Mutlaq, whose treasures are limitless, who is generous, who is kind, whose favors and bounties are raining down upon us. On the one side, we have to be cognizant and recognize whose slaves we are. On the other side, cognizant and recognize we are the ummatis of which prophet, who we are, what is our responsibility, what is the link and association that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, and what is the responsibility that that association demands from us.
Ab ye batao ki kisi ko bahut badi cheez miras mein mili, kai dukane, kai bangle, kitni zameene, kitna paisa, लुटेरे आकर के रोबर दुकानें लूट जाए, जमीनों में आग लगा दे, کارخانوں میں آگ لگا دیں, پیسے چوری کر جائے, کوئی وارث ایسا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے اور اس کو لوٹنے دے اور چوری کرنے دے اور آگ لگانے دے؟ بتاؤ.
Someone may have inherited a lot of property, a lot of wealth. Now a robber comes. Someone who is hell-bent on or intend on stealing that from you, burning your property down, destroying that legacy that you have inherited. Is there any heir that can sit back and allow what he has inherited to be flagrantly violated and destroyed like this? Hazrat is asking, will anybody sit back and let it be destroyed?
Bolo. Anyone? So, iske alawa dusri shakal, ki koi dusra to nahi loot raha hai, koi aag nahi laga raha hai, lekin ye khud اپنے ہاتھوں سے دکان کو آگ لگا دے, پیسوں کو آگ لگا دے, پیسے پانی میں پھینک دے, ایسا کوئی ہوگا؟
Another picture, someone else is not destroying it, but the person who inherited it himself, he is burning down the property. He is flagrantly destroying that wealth. Is this possible?
No. Huh? Possible? No. Mere buzurgo, Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ka aisa azim mubarak deen aur uski mehnat jo khud karke huzur ne دکھائی, صحابہ سے کروائی اور وہاں سے چلتے چلتے ہم تک پہنچے, اس کے لیے کتنی قربانیاں دلوائی. عرفات کے میدان سے 2.25 لاکھ صحابہ, ان سے حضور نے فرمایا یہ میراث تمہارے پاس جو پہنچی ہے 23 سال میں, جو نمازیں, جو ایمان, جو تقویٰ, جو قرآن, جو اللہ کا راستہ, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہو جائے, تمہارے ذمہ ہے کہ جتنوں نے سنا ہے, سیکھا ہے, دیکھا ہے, وہ دوسروں تک پہنچا دے. جب یہ بات سنی تو عرفات کے میدان سے 2.25 لاکھ صحابہ نکل گئے. جماعتوں کا رخ کہاں ہے, کہاں گئے, کیا ہوا؟ پورا مجمع میں سے کل 10,000 صحابہ جن کی قبریں مدینے میں ملتی ہیں, باقی ملکوں میں جا کر ایسی محنت کی, 4 مہینے اور چلے نہیں, دوبارہ گھروں کو واپس آنا نہیں ہوا. اور بعض صحابہ کو معذور تھے, پیروں سے کمزور تھے, جا نہیں سکتے تھے, بچے ان کو تسلی دیتے تھے آپ نہیں جائیں گے کوئی حرج نہیں. لیکن گھر کی بیوی نے کیا کہا جب وہ جانے لگے, جب انہوں نے یہ کہا کہ میری دل کی خواہش یہ ہے اس کمزور اور معذور پیر سے اللہ کے راستے کی محنت کروں اور اتنی کروں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور اسی لنگڑے پیر سے جنت کے باغوں کی سیر کروں. جب اس کے لیے روانہ ہوئے تو گھر کی بیوی نے کیا کہا, لا ترد الى البیت, خبردار جا رہے ہو اللہ کے راستے میں, گھر واپس مت آنا, اللہ کا پیارا بن جانا. ان کی قربانیوں پر یہ سارا, اب وہ ہمارے پاس آیا ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دو باتیں کہی تھی. یوسف آ جاؤ مل لو, ہم تو چلے, یہ کام ہے, یہ ایک محنت ہے, اگر کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا, اور اگر کام کو کام بنا کر اخلاص, قربانی, استقامت, توازو چھوٹا بن کر ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے ہر ایک کی خیر خواہی کے ساتھ اپنی جان مال لگاتے ہوئے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اس جذبے کے ساتھ کرتے رہے تو تم مر مرا کے صدیوں, تم مر مرا کے قبروں میں لوگ چلے جائیں گے, لیکن اس محنت کی برکت سے صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت اس محنت میں اللہ نے چھپا رکھی.
This Mubarak and great deen and the effort of deen which Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam practically himself made effort, practically showed us what is deen, and practically himself sacrificed in the way or the effort of deen, and then prepared a jamaat. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam took such qurbani and sacrifice from them that on the plains of Arafat, plus minus 200,000 Sahaba in front of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the result or the visible display of 23 years of tireless effort, of sacrifice, of hardship, of difficulty. He entreated them, handed over to them such a responsibility that this 23 years of taqwa, of Quran, of one sunnat of mine, of one practice of mine, or one aspect of this deen of mine, which you have heard, which you have learned, which you have implemented in your lives, now this responsibility is being passed to you, so that you take it to the four corners of the world and you convey it in exactly the manner in which you received it. Sahaba took this to their hearts to such an extent that plus minus from a group which reached almost 200,000 in Makkah and Medina put together, we will find the graves of plus minus only 10,000. The rest of them took this responsibility, every one of them, to such an extent that they did not return back home. They made their graves in the four corners of the world, even though they may have been crippled, even though they were sick or infirm or disabled, even if they were unable to walk. The child or the offspring of that Sahabi may have comforted him and said that you have this liability, you or this disability, you are unable to strive. There is no problem if you will remain behind. But the desire in the heart was that I will walk in the path of Allah with this crippled leg of mine, and I will walk with this disability and carry this deen, so that tomorrow in Jannat also I will be walking with this crippled leg. The wife of this Sahabi, such was their zeal that they would address such a husband and they would say, go out in the path of Allah in such a manner that la taruddu ila al-bayt, do not come back home. Make your grave in the path of Allah, become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala's path. And we find, my respected brothers, that this deen which we are seeing today is a direct result of the sacrifices which the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, having accepted this responsibility, given to them from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They went to the four corners of the world, and our existence today on deen is a direct result of that. And this is why we find Hazrat Maulana Ilyas Sahab rahmatullah alayhi, at the time when he was leaving this world, he addressed his son Hazrat Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alayhi, and he said, come my son, let me embrace you. And then he addressed him, parting advices, that this work, this responsibility, this great link or association, if you will treat it lightly, if you will treat it like a game, then it will become a game and it will be destroyed. But if you will make it a work, understand the ramifications of this great responsibility, and with sincerity, with sacrifice, with perseverance, with humility, considering yourself to be the lowest and others to be higher than you, with the desire for good in your heart for others, sacrificing your life and your wealth purely and solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, if you will take this work and make it a work, then you will go into your grave, but for centuries Allah subhanahu wa ta'ala will bring alive the result of your effort.
Isliye mere bhaiyo, is mehnat ki haqeeqat ko samajhna bhi hai, seekhna bhi hai, aur apne ko muhtaaj samajhkar, hum is mehnat ke muhtaaj hain. Mehnat wo hai ki jiske liye sahaba ne 10-10 zindagiyon ki tamanna ki, chilla 4 mahina nahi, khuda mujhe 10 zindagiyan de to main 10 ki 10 is par laga do. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنازہ آیا, صحابہ موجود ہیں, کیا تمنائیں ہیں, اپنے اپنی تمنائیں بتاؤ. کسی نے کہا میری تمنا ہے سخت گرمی کا روزہ ہو اور میں روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کر لوں. دوسرے نے کہا زمین تپ رہی ہو, گرمی ہو, میری یہ پیشانی سجدے میں ہو, اللہ کو راضی کر دو. تیسرے نے کہا اللہ مجھے حلال کا مال دے, غریبوں, بھوکوں, یتیموں, ان پر خرچ کر, اللہ کو راضی کر. جب یہ اشارے کہہ چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری تمنا یہ ہے اللہ مجھے اس آدمی جیسے, جن کا انتقال ہوا تھا, ایسے آدمی گھر بھر کر دے کہ جن سے میں مسلمانوں کی دینی خدمات لوں. کہ کیا بات تھی اس آدمی میں, یہ ایک علاقے کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں پبلک سے الگ پوچھتے تھے اور گورنروں سے الگ. تمہیں پبلک سے کوئی شکایت ہے؟ پبلک کو پوچھتے تھے تمہیں کوئی شکایت ہے, جو ہوتی تھی وہ کہتے. پبلک نے ان کی شکایت کی, جی ان سے شکایت یہ ہے کہ انہوں نے رات کو کوئی ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو. دن میں کام پر دیر سے آتے ہیں, بلائے گئے, تمہاری دو شکایتیں ہیں, رات کو کوئی تمہارے پاس آ نہیں سکتا, دن میں تم دیر سے آتے ہو, ہفتے کی ایک چھٹی مناتے ہو, یہ بات صحیح ہے؟ مومن تو جھوٹ بولتا نہیں, وہ تو صحابی ہے, بے شک امیر المومن, صحیح ہے ان کی بات. جواب ہے, جی جواب ہے, اللہ نے رات اور دن دو بنائے ہیں. جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے, ایک ایک کا ایمان, آخرت, عمل, اخلاق, گھر گھر کی, ایک ایک فرد کی, کہ اس کا پورے فکر میں میرا پورا دن جاتا ہے. یہ ساری محنت جو کر رہا ہوں اور جتنا تھکتا ہوں, صحیح کیا غلط کیا, کیا کمی رہ گئی, کیا کمزوری رہی, رات میں نے اپنے اور اللہ کے لیے تقسیم کر رکھی ہے کہ دن بھر کی ساری محنت کی کمی کوتاہی کی, اللہ سے معافی اور اس کی توفیق سے جو کوئی عمل ہوا ہے وہ اس کے ہاں قبول ہو جائے, اس کے لیے رات کو کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا. دو, چھٹی کائی کی مناتے ہو؟ پکنک میں جاتا ہوں. یہ کہا ہے پکنک میں جاتے, پروگرام میں جاتا ہوں, کلب میں جاتا ہوں. یہ کہا امیر المومنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے فضائل بیان کیے ہیں. میرے پاس کوئی دو چار جوڑے اور سوٹ بوٹ نہیں ہے, ایک ہی کپڑا ہے اور وہ بہت موٹا ہے, اس کو دھوتا ہوں, سکھاتا ہوں, اس میں دن میرا نکل جاتا ہے. صبح کو دیر سے کیوں آتے ہو کام پر؟ کیا آفٹر فجر سلیپنگ, سوتا ہوں, 8 بجے اٹھتا ہوں, باتھ لیتا ہوں, بریک فاسٹ کرتا ہوں, بریک شیپ. یہ کہا ہے, اسی لیے کہتے ہیں سیرت پڑھو, سیرت سمجھو. امیر المومنین میرا کوئی پیون نہیں ہے, میرا کوئی نوکر نہیں ہے, میرا کوئی خادم نہیں ہے, گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں, اس میں دیر ہو جاتی ہے. فرمایا تم حق بجانب ہو, اللہ مجھے ایسے آدمی دے دیں. میرے دوستو, آدمی بنتا ہے قربانیوں سے, مجاہدوں سے. ہمیں اللہ نے وہ محنت گھر بیٹھے دے دی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے, 3 دن کا, گشت کا, چلے کا, مذاکرے کا, بیان, کوئی, سوائم سو مچ بیزی, ایم بیزی, چیتھڑوں میں, لیتھڑوں میں, ٹھیکروں میں, کس میں بیزی ہے. اس لیے کہ ابھی ہم نے کام کو سمجھا نہیں ہے, کام کی عظمت دلوں میں اتری نہیں ہے. اور یہ طے ہے, ہر آدمی کو اللہ نے جان, مال اور صلاحیت, یہ 3 طاقتیں دی ہے, اور ہر ایک اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بنتا ہے. آدمی جب بھی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے کچھ باہر بنتا ہے, کچھ اندر بنتا ہے. یہ جتنے فرنیچر, جتنی چیزیں ہیں, یہ آدمی کی محنت سے. یہ بڑی بڑی ٹرینیں اور ہوائی جہاز اور مشینیں اور کیا یہ سب آسمان سے گرے, یہ سب آسمان سے گرے لوگوں کی محنت پر. اور اس محنت پر جان لگائی, اس محنت پر پیسہ لگایا, اس کے لیے کتنی قربانیاں دی. تو آدمی جب محنت کرتا ہے تو کچھ اس کے باہر بنتا ہے, کچھ اس کے اندر بنتا ہے. ان چیزوں کے بنانے میں اگر جھوٹ بولا, چوری کی, دھوکا دیا, نمازیں چھوڑی, غیبت کی, کفریانہ کلمے بولے, تو سارا اندر بنا. یہ باہر کا جتنا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا, اندر کا جو بنا ہے وہ سکرات میں, قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ستائے گا. جنت جہنم کے فیصلوں کے وقت میں بھی, لیکن وہ سارا غیب میں ہے. اسی لیے سب سے پہلے ایمان بالغیب, جو اللہ نے کہا, جو اللہ کے نبی نے کہا, آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے, آنکھوں کا دیکھا ہوا دھوکا ہو سکتا ہے, اللہ رسول کی بات میں کوئی دھوکا نہیں ہو سکتا. مالک بن دینار تھے رحمت اللہ علیہ, بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے, بہت باپ کا انتقال ہو گیا, اب دولت ہاتھ لگی, بدکاریاں, گناہگاریاں, گنہگار, گناہ, شراب اور گناہوں کے بڑے بڑے کام, اس میں پیسہ خرچ کر رہے تھے. ایک بات عجیب یاد رکھیو, جب کوئی مجلس ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی بات سن کے جب کسی کے دل پر لگ جاتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھو تو عمل کی نیت سے بیٹھو, خود عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. کل نیت سب نے کرو گے انشاءاللہ. یہ مالک بن دینار کی ایک چھوٹی بچی تھی, بچپن میں مر گئی تھی. ماں باپ کو چھوٹے بچے بہت پیارے لگتے ہیں, بہت محبت تھی اس سے, وہ مر گئی تو یہ اس کو یاد کر کر کے بہت روتے رہتے تھے. ایک رات کو روتے روتے سو گئے, خواب دیکھا, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مالک بن دینار ایک جنگل بیابان میں ہے, اکیلے ہیں, وحشت ہو رہی ہے, میں اکیلا ہوں کیا ہو جائے گا. اس سے بڑی مصیبت دیکھی کہ تھوڑی دیر میں ایک بہت بڑا اژدہا وہ ان کی طرف پھپھاڑے مارتا ہوا آ رہا ہے, یہ بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھا کر رہا ہے. سارا دن گزر گیا, وہ پیچھا نہیں چھوڑتا, میں کیسے بچوں اس سے. اس میدان میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے, بھاگیا ہوا ان کے پاس آیا, بڑے میاں صبح سے شام ہو گئی, یہ پیچھا نہیں چھوڑتا, کوئی راستہ بتاؤ, مجھے بچاؤ. بیٹا میرے تو آنکھیں بھی کمزور ہے, پیروں میں بھی جان نہیں ہے, میں تجھے کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا, کوئی راستہ تو بتاؤ. دیکھیے پہاڑ ہے, اس کے اوپر چلا جا, اژدہا نہیں چڑھ سکے گا. چڑھ گیا, وہاں دیکھا تو پہاڑ کے اوپر تو نرسری ہے, بہترین قسم کا باغ, پانی کے فوارے, گلاب, چمیلی, قسم قسم کے پھول, اور پھولوں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں کھیل رہے تھے. ان کے سانس میں سانس آیا کہ کچھ ہے جی. دیکھتے رہے دیکھتے رہے, اچانک بیٹی کی نظر باپ پر اور باپ کی نظر بیٹی پر, دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. اس بیٹی نے سارے چھوڑ چھاڑ کر ابا ابا, بہت خوش ہوئے کہ میرے بیٹی. بیٹی سے پوچھا, بیٹا ایک بات تو بتا, وہ میدان وہ جنگل کیا تھا, وہ بڑے میاں کون تھے, یہ اژدہا کیا تھا؟ ابا جی دادا کا بہت کچھ ملا تھا, دادا نے بہت دولت چھوڑی تھی, آپ نے جو دولت کا غلط استعمال کیا, وہ کھا کے جیسے سانپوں کی ان کی غذا ہوتے نہیں, کہ یہ گناہ جو ہے وہ غذا ہوتی ہے, اس سے سانپ تیار ہوتے ہیں, بچھو تیار ہوتے ہیں, جہنم کے انگارے تیار ہوتے ہیں. ابا آپ نے جو اپنی جوانی کی مستی میں, دولت کے نشے میں جو کچھ کیا ہے, اس کو کھا کر یہ پلا ہے. بیٹا وہ بڑے میاں جو بہت کمزور, ہاں ابا نماز بھی پڑھی آپ نے, تسبیح بھی پڑھی, لیکن ایسی مردار, ایسی بے جان, کہ نہ نماز آپ کے کام آئے گی نہ تسبیح کام آئے گی. بیٹا تم لوگ کون ہو؟ ابا جی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا, قال لہ ربہ اسلم, ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا تھا میں نے سب سونپ دیا, اب میری کوئی امنگ, کوئی جذبہ, کوئی چوائس, کوئی خواہش نہیں, جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسا سچا کر دکھایا تھا کہ جنگل بیابان میں دودھ پیتا بچہ, عورت زاد, وحشت کی جگہ اللہ نے حکم دیا تھا کر دیا تھا. اس سے آگے بہت سالوں کی تمنا اور دعاؤں کے بعد ایک بچہ ملا تھا, اللہ نے کہا اس کے گلے پر چھری چلا دے, چھری چلا دی تھی. ابا جان اس دن اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم کی یہ قربانی ہم کو اتنی پسند آئی ہے کہ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں جو بچہ یا بچی بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں گے اس ایک کے بدلے میں وہ لاکھوں بچے ابراہیم کے پاس ہوں گے. آج یہ سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. باپ کی آنکھ کھلی. میں نے کہا نا کبھی خواب کے ذریعے, کبھی بیان کے ذریعے, کبھی کسی ذریعے آدمی کے دل کو چوٹ لگتی ہے. پتھر تو ہے نہیں, یہ تو دل ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی. اللہ کو گناہ کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگنا بہت پسند ہے. پروردگار تیری دی ہوئی نعمت تھی, جان بھی, جوانی بھی, مال بھی, میراث بھی, میں نے کیا کیا؟ بندہ تو میں تیرا تھا, تیرے حکموں پہ لگانا تھا, امتی تو تیرے نبی کا تھا, ان کے کام کے لیے, ان کے راستے کو دنیا میں چلانے کے لیے تھا, میں نے کیا کیا؟ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اب جو اللہ نے معاف کیا اور اس کے بعد نہ دھو کر کے اپنے جو اولیاء اللہ میں سے بنے, کہاں کے رہنے والے, اور ہندوستان میں مالابار ایک جگہ ہے, وہاں ان کا مزار ہے, ان کی قبر ہے. زندگی کیسی تھی؟ یہ میراث کا غلط استعمال جب ہو رہا تھا تو سانپ تیار ہو رہے تھے, جب میراث کا صحیح استعمال ہوا تو ان کے ہاتھوں کتنوں کو توبہ نصیب ہوئی. میرے دوستو مجھے, تمہیں اور پوری امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اس کی محنت میراث میں ملی ہے. اگر ہم اپنی دنیا, ہائی دنیا, ہائی دنیا, آنکھیں آخرت سے بند, اللہ کو بھول گئے, حکم توڑ رہے ہیں اور میراث کو برباد کر رہے ہیں تو کیا تیار ہو رہا ہوگا وہ تو خود ہی سوچ لیتے. لیکن تھوڑے دنوں اپنی خواہشات پر, اپنی منمانیوں پر قابو پا کر اگر اللہ کے حکموں والی زندگی جیتے ہوئے ہر جگہ اللہ کا حکم زندہ ہو جائے, نبی کی چال چلتے ہوئے نبی والے فکر کے ساتھ, نبی والی قربانی کے ساتھ, نبی والے سجدوں کے ساتھ, نبی والی آہوں کے ساتھ, نبی والی دعاؤں کے ساتھ اگر یہ تھوڑے دنوں کی زندگی گزار لی تو وہ جنت کے بالا خانے, وہ قیمتی پوشاک, وہ جنتیں کہ جس کو کسی نے دیکھا نہ سنا نہ سمجھا وہ تیار. اب اس پورے مجمع کو اختیار ہے, اللہ کی دی ہوئی جان مال اور صلاحیت ہے, استعمال پر اختیار ہے, میراث ہمارے پاس ہے, یا تو ہمارے ہی پیسے سے, ہمارے ہی وقت سے میراث کا ستیاناش ہو جائے, اللہ کے حکم ٹوٹے. جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا, شادی میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے, کتنی بے حیائی ہوتی ہے, وہ میراث کا جنازہ نکل رہا ہے. ماں باپ تو سمجھتے ہیں کہ لڑکی رخصت ہوئی, بہت خوشی ہوئی, لوگ مٹھائی کے ڈبے دیتے ہیں, اور وہاں کہ رخصت نہیں ہوئی ہے, اس گھر سے لڑکی نہیں گئی ہے, اس گھر سے شرم گئی ہے, حیا گئی ہے, اللہ کا خوف گیا ہے, اس کے نتیجے میں پھر وہ عذاب تیار ہوئے. اسی لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو استغفار کی دولت دی ہے کہ اگر یہ انسان ہے, بھول چک ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, جانور میں تو عقل ہی نہیں ہے. اس لیے دوستو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی جان, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی سے مجبور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی حفاظت اور اس میراث کی نگرانی کہ اس میں کوئی خرابی نہ آئے. جیسے جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا نا, تو مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو ان کے استاد ہوتے تھے اور مولانا الیاس صاحب کے خلیفہ تھے, حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا اور یوں کہا تھا کہ بھائی مولانا الیاس صاحب نے تو 6 نمبر دیے ہیں, اس میں کچھ گھٹائیں, کچھ بڑھائیں, کچھ نئی چیزیں داخل کریں. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ادب میں خاموش رہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا, حضرات جتنا دے کر گئے ہیں اور جیسا کرا کے گئے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں نہیں ملائیں گے, اتنا ہی کریں گے اور ایسے ہی کریں گے. یہ سبق پڑھایا ہے مجھے بھی اور تمہیں بھی کہ اس کام کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کی نگرانی بھی کرنی ہے اور اس کو بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے تینوں بزرگوں نے ہم کو دیا ہے, اور اس پر صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں.
The reality of this great responsibility of the effort of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and the effort of deen that we have received from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this mirath or this legacy, to understand and appreciate its reality, to learn this, and to learn this in such a manner that we regard ourselves to be in need of this. My respected brothers, this is not something, this is such a great responsibility that when Sahaba understood it, it was not a question of 40 days or 4 months, but their desire was such that if we had 10 lives, then one by one we would give these lives for the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On one occasion there was a janazah that was brought in front of Amirul Mu'mineen, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. Janazah was placed in front of him. He addressed the companions that were there around him, that each one relay to me what is his desire. So one person said, it should be an extremely hot day and in that intense heat I should fast and thereby gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is my desire. So another person said that it should be boiling hot ground and this forehead of mine be placed in sajda, prostrating before Allah subhanahu wa ta'ala and thereby gaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is my desire. Then one person said that Allah subhanahu wa ta'ala bless me with halal sustenance and I spend this upon the poor, upon the needy, upon the hungry and thereby gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is my desire. When they had finished, then Umar radiallahu ta'ala anhu said, shall I not relate to you what is my desire? So they said, what is it? He pointed to the janazah and he said that a room full or a house full of such people Allah subhanahu wa ta'ala should give me so that I can entrust them with the deeni service and responsibility of the ummah. That is my desire. What was so special about this person that Umar radiallahu ta'ala said that I should receive a room full like him? He had been appointed governor over a certain area. And it was the practice of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu that during the days of Hajj, he would take a report from the populace about their leader that was appointed over them, what are the complaints, etc. And likewise from the leader, he would take a separate report about the populace. So when the question was put to the people of the area over whom this person had been appointed as governor, they said that we have three complaints about him. First complaint is that no matter how great the need is, he is not available at night. The second complaint, during the day he comes late for his responsibilities. And the third complaint, every week without fail, one day he takes leave. Umar radiallahu ta'ala asked the governor that these complaints have come about you, is it true? A person of Iman will not lie. So he said, yes, Amirul Mu'mineen, this is true what they are saying. So he said, what excuse do you have to offer? Or what explanation? So he responded and he said, Allah subhanahu wa ta'ala has divided the day and the night. The day, this populace that you have appointed me over, the concern and worry for their deen, for their amal, for their nurturing, for their akhirat, for their development, my whole day is spent in that, so that I have time for nothing else. This is why I have divided the night between myself and Allah subhanahu wa ta'ala. That in the conduct of the day, those shortcomings which inevitably occurred, to sob and cry and beg from Allah subhanahu wa ta'ala the forgiveness of those shortcomings. And through Allah's tawfiq, whatever good had come into existence, to beseech and beg from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala should accept that. With regards to taking off once a week, not like you and I had to go to the club or I had to go for a picnic. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam has enumerated to us the virtue of the day of Jumu'ah. And Amirul Mu'mineen, in order to fulfill the rites of that day, I had only one set of clothing, and the cloth of it was so coarse that it would take a long time to dry after I washed it. So one day a week I would devote towards freeing myself to fulfill to a maximum the etiquette of the day of Jumu'ah. With regards to the third complaint, that he used to come late for his duties, not like you and I, after Fajr I had to take a nap, then 8, 9 o'clock I had to wake up for my breakfast, and I had to see to this and see to that, etc. Read Seerah. Read the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Understand the austerity and the simplicity. He responds and he says that to see to my needs in my home, my domestic responsibilities, I had no servant. I had to see to all this myself, the cleaning of the house, etc. This is why I would be delayed and come late for my duties and responsibilities. Hearing this explanation, this is why Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu said that it is my desire that Allah subhanahu wa ta'ala give me a room full of such people so that I may appoint them to fulfill and to serve the responsibility of the ummah. We find, my respected brothers, people are made, people are developed through sacrifices and by putting themselves forward. Whatever taqazas, whatever requisites or prerequisites of deen they are, to put ourselves forward for this, to strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, understanding this great responsibility that was given to us. Unfortunately, today we have become so immersed in the dunya that we are busy in chasing after the material things of this world at the expense of the effort of deen. Why? Because the azmat, the greatness of this great responsibility, its importance has not yet manifested itself upon our hearts. Understand, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed each and every one of us with three great wealth. That is, jaan, maal, salahiyat. Allah has given us life, Allah has given us wealth, and Allah ta'ala has given us abilities. Now we are sitting in such a gathering, my respected brothers. When we sit in such a gathering, Hazrat digresses and he says, sit with the niyat and intention of amal. Because Allah subhanahu wa ta'ala can change our lives. Something might strike the heart. And then people can change. And Allah ta'ala can take great work from them. We find whatever avenue of effort, whether in the lines of deen or whether in the world also, worldly activities, through that effort, through the road by which a person uses these three things, his life, wealth and his abilities, something external is produced and something internal is produced with every action. If you look today, people made effort in this world. Look around you, the trains, the machines, aeroplanes, all these great, great inventions, they didn't just fall from the heaven. Effort was made. People made effort. The manifestation of that effort is apparent and visible outside. When that effort is made outside, there is something else that is being produced inside this person. In putting up that building or building that train or aeroplane or car or whatever it was, if he lied, if he cheated, if he got involved in interest, if he usurped the rights of others, eventually whatever he made externally will perish. But what was made inside as a result of that disobedience, that will be a source of difficulty and hardship to him in his qabr, in hashar, right up till it comes to the point of entering into Jannat, or Allah protect us, entering into Jahannam. But what is inside and the result of it, my respected brothers, this is in the unseen, this is the ghaib. And this is why we have to bring iman on the unseen. Like the sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam brought. That whatever my eyes are seeing, whatever I am hearing, if it goes against what Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam have said, I am prepared to belie my sight and belie my hearing, but I will bring complete conviction and belief on the words of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. Malik bin Dinar, rahmatullah alayhi, he was the son of a wealthy father. He inherited great wealth, but his life was far away from deen. Every type of shameless activity, we know the list. He would engage in these things. However, we find, my respected brothers, like Hazrat says, he mentioned earlier, that when we sit in the talk of deen, sit with the niyat of amal. Sit with the niyat of practicing. And not only we are going to practice, we are going to convey whatever we learned and make effort on others also. All of us will do this inshallah. He had a very young daughter whom he loved intensely, and she passed away in infancy. He would many times think about her, commiserate with himself, start crying. Sometimes he would fall asleep crying, thinking of this young child that had passed away in infancy. One night like that, he went to sleep and he saw a dream. There was a huge, frightening jungle, and he was totally, completely alone. He became very afraid, and all of a sudden he sees this huge serpent. And the serpent is chasing him. Now he is running, trying to save himself from the serpent. Yet the serpent relentlessly chases him. This carries on for an entire day. The serpent is unrelenting. He's trying to escape. Finally, he sees an elderly, weak, infirm man. Goes to him and he begs him, save me from this serpent. This old man says to Malik bin Dinar, my eyesight is weak, my feet and my limbs are weak. I will not be able to assist you. I can't help you. Then he begs him that show me some way, some refuge, how I can escape. So the old man points to a mountain and he says, climb the mountain. The serpent will not be able to follow you up the mountain. In desperation, he starts climbing the mountain. To his utter surprise, he finds a beautiful garden, lush greenery, beautiful streams are flowing, and like flowers, young children, he starts looking around amongst them, and almost at the same time, his gaze falls on his daughter that had passed away, and she sees him. She starts shouting, father, father. He rushes towards her, embraces her, and thereafter engages in a conversation with her that explained to me, what was the jungle? What was that elderly man? What was that fearsome snake that I had seen? She explains to him that the wealth which you inherited from my grandfather, its incorrect utilization became the sustenance. When Allah is disobeyed, something is made inside. What is made inside? The sustenance by which the snakes are coming to existence. The scorpions are coming to existence. By which the flames of the fire of hell are being kindled. She said, all that incorrect utilization, wastage of that wealth became the sustenance of the snake, which became so strong and so powerful and so mighty. And that namaz which you read, that tasbihat which you do, which you used to engage in, like today, there is no life in our salah. There is no life in our tasbihat. It is very, very weak. The little that you did, that was the old man. But because he received so little sustenance, he was so weak. My respected brothers, then he asked the question that you young children that I am seeing like flowers in front of me, who are you? She responded and she said, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala said in the Quran, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. That, O Ibrahim, hand yourself over to Allah. Give up that which you desire for the desire of Allah subhanahu wa ta'ala. And he surrendered to the command of Allah subhanahu wa ta'ala to such an extent that he was prepared to leave behind a breastfeeding, kindling child and a woman alone in a jungle where there was no source of livelihood. And then later on, that child that was the result of so many years of dua, beseeching and begging from Allah subhanahu wa ta'ala, he was prepared to pass the knife over the neck of that same child. In appreciation of that sacrifice which Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam did, Allah Ta'ala made it such that all those children of the ummah that will pass away in infancy will be in the care of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. As was mentioned by respected brothers earlier, Hazrat said that sit in the bayan with the niyat of amal, with the niyat, with the intention of practicing and passing on to others, so that the heart can take effect. This heart is not a stone, it is a piece of flesh, it has emotions, it will take effect. This incident struck the heart of Malik bin Dinar rahmatullah alayhi, and then he turned in repentance, in tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, that Ya Allah, I was your slave. Instead of fulfilling the right of that, I wasted my entire life in your disobedience. The ummati of your beloved sallallahu alayhi wa sallam, that responsibility which came as a result of that Ya Allah, instead of fulfilling that, I have wasted my life. Ya Allah, forgive me. Such a tawbah, such a repentance he made, that Allah subhanahu wa ta'ala made him from amongst the awliya. And in one part of India, up till today, the mazar of Malik bin Dinar, rahmatullah alayhi, is there. We find, my respected brothers, the incorrect utilization of this miras and legacy which we have received will become, one is what is produced outside, the other is inside. The snakes and the scorpions of Jahannam are being prepared. On the other hand, if it is utilized correctly, then Allah subhanahu wa ta'ala will use us. Like we see in the case of Malik bin Dinar, that how many people repented and came closer to Allah subhanahu wa ta'ala because of the correct effort of Malik bin Dinar. We are the heirs of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This deen and the effort of deen is a legacy that we have received from Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam. This life, wealth and ability which Allah subhanahu wa ta'ala gave us, if we will not use it correctly and not appreciate this favor, ask ourselves, my respected brothers, what wabal, what curse is being prepared. On the other hand, for the short while, the short life Allah Ta'ala has given us in this world, if we sacrifice it, bring alive the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, bring alive this great effort of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Understand whose ummah we are. His type of sajda, his type of crying before Allah subhanahu wa ta'ala, his type of sacrifices, if he will utilize it in that way, what a great jannat, what a great paradise Allah subhanahu wa ta'ala will prepare for us. Each and every one of us, we have a choice with regards to this inheritance. We can either destroy it, like we find in the weddings today that take place, in the functions that take place. This is, in fact, Hazrat says, it is the janaza of that miras. It is almost as if the corpse of that miras is being lifted up. We think, the parents think, that in that extravagant and opulent show, my daughter is leaving the home. In reality, we are not bidding farewell to that daughter into another family. What is leaving? Shame is leaving. Modesty is leaving. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala is leaving. This is why, my respected brothers, Allah ta'ala, through the barakat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, has given this ummah a great wealth. The wealth of istighfar. The wealth of repentance. To turn in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. And to make this firm intention that this life, this wealth, this ability that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and this miras and legacy that we have received from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to use our life and our wealth and our ability in the protection of this legacy. Deen and the effort of deen, in protecting it, in nurturing it, in putting it forward, like we find at the demise of Hazrat Mawlana Ilyas sahab rahmatullah alayhi, Mawlana Inamul Hasan sahab and Mawlana Yusuf sahab rahmatullah alayhi, Hafiz Fakhruddin sahab, called them. He was their ustad. And he started saying to them that Mawlana Ilyas sahab has gone now. This responsibility he left behind, this work, these six qualities, etc. Let us add something here. Let us take off something there. Let us change it in a certain way. This needs to be introduced. That needs to be changed. Mawlana Yusuf sahab rahmatullah alayhi, out of respect, kept silent. But Mawlana Inawal Hasan sahab spoke at that time, and he said, as we were shown, to the extent that we were shown, not less and not more, with complete responsibility, with the protection of this great responsibility of this work, we will fulfill it to the maximum of our ability. This life, this wealth, this capability which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, we are the inheritors of this great deen and the effort of deen from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to protect it and carry it further.
Isiliye Mawlana Muhammad Ilyas sahab rahmatullah alayh, اس محنت کے لیے مثال دیتے تھے کہ جیسے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں ایسے ہماری اس محنت کے دو بازو ہیں، ہجرت اور نصرت، باہر کی نقل حرکت اور اپنے مقام پر مقامی کام. اس لیے ترتیب بتائی، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، انفرادی اور اجتماعی. پورا مجمع نیت کرے آج تک جتنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں گے. 4 مہینے جس کے نہیں لگے ہیں ابھی تک ایک ساتھ، وہ تو اس وقت میں کھڑے ہو جائیں اور نیت کر کے کہیں انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے اٹھ کے فوراً چلے جاؤ، انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، پرانے ہیں، وہ ہر سال کے 4 مہینے کی نیت سے. اور جب تک مقام پر رہیں، ہفتے کی 2 گشتیں، روزانہ کی مسجد کی ملاقاتیں، مشورہ، مہینے کے 3 دن گھر اور مسجد کی فضائل اعمال، فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل نماز اور فضائل صدقات، اس کی تعلیم، اور اس سب کے ساتھ پھر رو رو کے دعائیں، اے اللہ یہ تیرے نبی والی محنت ہمارے پاس آئی ہے اور ہمارے ہاتھوں، اے اللہ اس کو بگڑنے سے، اجڑنے سے اور ہمیں محروم ہونے سے بچا دے، تو ہمیں قبول کر لے. اس کی دعائیں مانگے، کون تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ should give the example of this work like having 2 facets, like the 2 wings of the bird. One is hijrat and one is nusrat. One is the striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and the other is when we are not out in the path of Allah in our localities to be involved in the effort of deen. So we find, my respected brothers, we have to make our tarteeb accordingly, whether it is our yearly, monthly, weekly, daily effort and responsibility, individual or collective. Up till now, whatever shortcomings they were, from the bottom of our heart, we ask Allah subhanahu wa ta'ala for His forgiveness. And if we haven't been for 4 months, we are not saying go right now. But at least, from the bottom of our heart, have this firm intention. Those who haven't been for 4 months, to stand up now to go 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who have been for 4 months, 4 months every year. And whilst we are not out in the path of Allah ta'ala, on a daily basis, the effort of the masjid. Likewise, our weekly 2 gush. Likewise, our ta'aleem, fadail Quran, fadail salah, fadail hajj, all the various fadail kitabs, to be engaged in the home and in the masjid. And over and above that, to cry and beg from Allah subhanahu wa ta'ala. Cry before Allah, make dua in the dead of night that Ya Allah, this great effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, protect me from destroying it, protect me from being deprived of it, and Ya Allah, use me for the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So very quickly, if you haven't been for 4 months, let us make intention, stand up 4 months, mashallah. Those who have been for 4 months, 4 months every year.
Mashallah, stand up, mashallah, keep standing, mashallah. Yaqub, mashallah, come stand up. Everybody
make me a
response.
All too kind. Who is not spent 4 months and who is spent. All too kind. Get up.
Stand up, mashallah. Those who have
stand up. Stand up.
Those who have spent 4 months, those who haven't spent 4 months. Let us make niyat. Come, my respected brothers.
Niyat. Allah bahut qabool farmawe.
Allah accept, mashallah. Make niyat, bhai. Ilyas, what about the brothers in front, mashallah? Make niyat.
Hafiz, mashallah. Hafiz, Salih, mashallah. Ji, Imran, Allah accept, mashallah. Abrar, mashallah. 4 months parallel, inshallah. Allah accept, mashallah. Haji Muhammad Saeed, 4 months every year, mashallah. Hafiz Salih, mashallah. Muhammad Zunaid, Allah accept, mashallah. Mashallah. Sheikh, mashallah. Muhammad, ji. What's the name? Kuram, Allah accept, Kuram, mashallah. Ji. Ali, Allah accept, mashallah. Ji, mashallah. Nawaz, Allah accept, mashallah. Ji, Ikram, Allah accept, mashallah. Right also there. Hafiz Ab, Hafiz Muhammad, inshallah. 4 months every year. 4 months better this year. Dr. Parak sir, 4 months every year, mashallah. Haji Harun sir, mashallah, 4 months every year. Brothers in the back also right there. Gee, Muhammad inshallah. Jadwat, Allah accept, mashallah. Gee, Hafiz Zakari, Allah accept, mashallah. Gee, run 4 months, mashallah. Gee, more brothers make niyat, gee. Olana, mashallah. Allah accept, mashallah. Gee, in the back, Abbas, Allah accept, 4 months, mashallah. Come brothers, more brothers make niyat inshallah. Nobody should need. Dua will be made now inshallah. Each one make a niyat inshallah. 4 months India, Pakistan, Bangladesh, 4 months better also. 4 months Muhammad, Allah accept mashallah. He, Hafiz Naeem, what niyat mashallah. 4 months inshallah, every year inshallah. Allah accept. Gee. What's the name? Luqman, Allah accept mashallah. 4 months inshallah. Gee. Uwais. Allah accept always, mashallah, 4 months, gee.
But yes,
is also, mashallah, what's the name?
Darban mein jitne hai, wo sab aage hai is gathering mein.
Gee. Adil, Allah accept, mashallah.
Kafi aage.
Koi raha to nahi, Darban mein. Hai?
Bohut rahe gaye.
Yusuf, Allah accept, mashallah. Sadiq, inshallah.
Darban mein jitne hai, wo sab aage hai.
Azhar is asking, is the whole of Durban here?
Hai? Or like salt in hai namak jitne aaye hain ab ek zimmedari le lo.
Brothers, listen brothers, mashallah,
aapke liye aasan ho jayega jo aapne niyate ki nikalne ki. Allah aasan farmave iski aap daawat chalao, jo bhi aapse mile aapko khud ko 4 mahine ki tashkile karni hai. Jitni aap dusron ki tashkil karoge aapke liye inshallah isme mazbooti aur quwwat aayegi.
Brother says that listen, this intention that you have made, if you will take it upon yourself that whoever you meet, invite them to the same thing and prepare them. Whoever you meet, invite them for 4 months and prepare them to go out, make their tashkil. By doing this, you will get strength in your intention. So all will do this inshallah.
Karenge inshallah. MashaAllah. Dua kara do. Tum dua kara do. Tum se kehta hoon.
All workers jo in Santarvi attending Quran ki jo performance is there, yeah, attend jo. Santarvi bachan. Brothers, just before the dua, inshallah, like we know that the ulama jor, inshallah, will be starting on Friday at Asr time and finish on Saturday at Zohar, inshallah. This Friday in Masjid An-Nur in Johannesburg. So I request, inshallah, all our ulama ikram, inshallah, to attend the jor. And all those brothers who have spent 4 months, inshallah, if we haven't made our arrangements as yet, inshallah, meet brother Ziyad, etc. in the back.
बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी. ये जिन्होंने इरादे किए हैं, कल का दिन बाकी है, परसों कोशिश करें, दुआएं मांगें, नियत तो की है, तैयार होकर के आ रहे हैं 4-4 महीने के लिए.
Mana is saying all those that are here, inshallah, that have made niyat, we prepare ourselves, get ourselves ready and come inshallah for the jor and proceed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the brothers inshallah, alhamdulillah, requested, those that have spent 4 months inshallah, the jor is for them. Those that haven't been for 4 months, let us make niyat inshallah that we go in the path of Allah, so next year inshallah we can attend the jor. But all those that up to now that haven't made any arrangements, inshallah there's a bus that is leaving inshallah on Saturday morning from Masjid Ihlal. So brothers can inshallah contact the zimmedars, inshallah dua will take place now inshallah. Meals are also prepared for all the brothers inshallah.
Mango.
Jor inshallah will be in Eichenhof in the Dersot factory inshallah. On Saturday it will start at Asr time and finish on Tuesday morning inshallah. The all workers jor will start on Saturday at Asr and finish on Tuesday morning inshallah.
Isme ulama bhi honge, un hazrat se bhi darkhast. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ کا مقابلہ کیا، نافرمانیاں کی، دین مٹتا رہا، ہم کھانے پینے میں لگے رہے، سنتوں کا مذاق اڑتا رہا، خود ہم نے سنتوں کو زندگی سے دھکے دیے. اے اللہ ہم ناک رگڑ کر، ہاتھ پھیلا کر، سجدے کر کے اپنی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی اور ہماری نیا کنارے لگ جائے گی. اے اللہ قصوروں کو معاف فرما دے، دین کو 100% امت میں زندہ فرما دے، دعوت کو اے اللہ اپنے وصلی اصولوں اور اسی صحیح نہج کے ساتھ جو تیرے صالح بندے دے کر گئے ہیں اس پر پورے عالم میں اے اللہ ہوتی رہے اور اس سے دین زندہ ہوتا رہے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو جس شکل میں بھی ہو اے اللہ تو اس کو اس کے راستے سے دور فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، ان دوستوں کی نیتوں کو ارادوں کو قبول فرما لے، نکلنا آسان فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا قرب، اپنی معیت اور اپنی غیبی مدد شامل حال فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک بچے کو تیرے نبی نے اپنا وارث بنایا ہے، اے اللہ ذمہ داری کا احساس نصیب فرما کر اس میراث کی حفاظت، اس کی نگرانی اور اس کے ہاتھوں تیری واج، تیرے رحمت کے، کرم کے، فضل کے اور تیری مددوں کے، امن کے، حفاظت کے وعدے پورے ہو رہے ہوں، پوری دنیا میں اس کا منظر قائم فرما دے. تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اے قادر مطلق اللہ اپنا فیصلہ فرما دے. جتنا غلط جہاں جہاں چل چکا ہے، دینی شعبوں میں، دعوت کے شعبوں میں، دنیاوی شعبوں میں، اس سب کو ختم فرما دے. تمام دشمنوں، حاسدوں، بدخواہوں اور جس جس طرح کی بری اسکیموں اور پلانوں کو ختم فرما دے، ان کی برائیوں، ان کی مکاریوں، ان کے فتنوں کو ان کے منہ پر واپس مار کر اے اللہ ان کی زمینیں ان پر ہلا دے، ان کے بھیجے پھوڑ دے، اور اے اللہ تو حق کی بات کو دنیا میں چلا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.